محترم ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 253، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، مورخہ 29/6/2001، موضوع قرآن کی تفسیر جو حدیث کرے، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راول پنڈی۔
یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، پچھلے جمعوں میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا ہے جو ان کا حق بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو یوں متعارف کروایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ پر قرآن بھی اتار دیا ہے، وَالْحِكْمَةَ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی اتار دی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر اتار دیا ہے، ذکر کتاب و سنت کو کہتے ہیں، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس اتارے ہوئے ذکر کی تشریح کریں، آپ کے ذمے اس کا بیان ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ یا قرآن مجید کی آیات کا کیا معنی ہے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کا بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ واقعہ آتا ہے کہ ان کو تیمم کی حاجت پڑی، وہ باہر نکل کر ریت کے ٹیلے پر جا کر لوٹ پوٹ ہو آتے ہیں، اپنے پورے جسم کے ساتھ مٹی لگا لیتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے تیمم کیا ہے۔ وہ صحابی جو اہل زبان ہے، وہ صحابی جو نبی کی صحبت میں رہتا ہے، جب تک اللہ کے نبی اپنی وہ ڈیوٹی پوری نہ کریں، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے لوگوں جو کچھ رب نے تم پر اتارا ہے وہ ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. جب تک اللہ کے نبی قرآن کی آیات کی تشریح خود نہ کر دیں، صحابی ہونے کے باوجود، اہل زبان ہونے کے باوجود، نبی کی صحبت میں رہنے کے باوجود، قرآن کی آیت کا معنی خود نہ سمجھ سکا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ قرآن کی آیات کا جو معنی اے اللہ کے نبی آپ بیان کریں گے وہی حقیقی معنی ہے. اس عقیدے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اور منکرین حدیث کے اس جواب کا، اس سوال کا جواب اپنے ذہن میں تیار رکھیے کہ قرآن کی آیات کا جو معنی حدیث کرے گی، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہی معنی قرآن کی آیات کا لیا جائے گا، کوئی اور دوسرا معنی نہیں لیا جائے گا. اس لیے قرآن کی آیات کی تشریح جو حدیث کرتی ہے، قرآن کی آیات کا معنی جو حدیث بیان کرتی ہے، وہی اصلی معنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اصلی معنی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيَّنَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں جو رسول بھیجا ہے وہ اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے. اس لیے بھیجا ہے لِيُبَيَّنَ لَهُمْ، کہ وہ رسول ان پر اتری ہوئی آیات، ان پر اترے ہوئے کلام، ان پر اتری ہوئی وحی کا بیان کر سکے، اس کی تشریح کر سکے، اس کو سمجھا سکے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی. اور بدقسمتی سے انکار حدیث کا چور دروازہ ہم لوگوں نے خود کھولا ہے. مودودی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے اچھے رائٹر ہیں، عالم کہنا تو ان کو صحیح نہیں لیکن رائٹر بہترین ہیں، لکھتے خوب ہیں. اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی کہ قیامت کے قریب ایک دجال جو جزیرے میں بند ہے وہ نکل آئے گا، مکے اور مدینے کے علاوہ وہ ہر شہر میں داخل ہوگا. ہر نبی نے اپنی قوم کو اس دجال سے ڈرایا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہم لوگ تو بر صغیر کے خاص کر شوبدہ بازوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جیسے وہ ملتان میں ایک پیر آیا تھا جو دم کیا کرتا تھا، سپیکر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا کرتا تھا اپنی بوتلوں کے ڈھکن کھول لو، میں دم کر رہا ہوں. جو اندھے تھے وہ بینے ہو گئے، جو لنگڑے تھے وہ صحت یاب ہو گئے، ٹی بی کے مریض، کینسر کے مریض سب صحیح ہو کر اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. ایک دھوکہ تھا، دجال کی ایک شکل تھی. قیامت کے قریب جو یہ دجال نکلے گا، مسلمان بھوکے مر رہے ہوں گے، اور اس کے ماننے والے عیش کر رہے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی. اس کی جنت اصل میں جہنم ہے، اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہے. جو اس پر ایمان لا کر اس کی جنت میں داخل ہو گیا، وہ رب کی جہنم میں داخل ہوا، اور جس نے اس کے ساتھ کفر کیا اور اس نے اس کو آگ میں جھونک دیا، وہ رب کی جنت میں داخل ہو گیا. نجد سے ایک نوجوان دجال کے پاس آئے گا،
آ کر کہے گا میں تجھ کو رب نہیں مانتا. اس کے مرید, اس کے ماننے والے کہیں گے کتنا بڑا گستاخ اور بے ادب ہے, اتنے بڑے بزرگ, اتنے پہنچے ہوئے بزرگ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تجھ کو کچھ بھی نہیں مانتا, میں تجھ کو کافر مانتا ہوں. میرے نبی نے بتلایا تھا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا, اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی. تمہارا رب کانا نہیں ہے, وہ دجال کانا ہوگا, الوہیت کا دعویٰ کرے گا, آسمان سے بارش برسائے گا, زمین سے اس کے کہنے پر انگوری نکلے گی. وہ دجال اس نوجوان کی جرأت کو دیکھ کر اپنے مریدین سے کہے گا کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اس کے ماننے والے کہیں گے کہ اس کا جرم اتنا بڑا ہے اور اس کی سزا اور بدلہ ہی یہی ہے کہ اس کو روئے زمین پر زندہ نہ رہنے دیا جائے, تلوار سے قتل کر دے گا, دو ٹکڑے کرے گا اور ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر اپنے مریدوں سے کہے گا کیا میں اس کو دوبارہ زندہ نہ کر دوں؟ وہ کہیں گے کہ اگر آپ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں پھر آپ کے الہ ہونے میں شک باقی کیا رہ جاتا ہے؟ رب کی یہی صفت ہے, ربی الذی یحیی و یمیت, رب زندہ بھی کرتا ہے, رب مارتا بھی ہے, اور ایسا کہ 100 سال مرا رہے اس کو علم نہ ہو پھر اس کو زندہ کر دے اور اس کو عقیدہ سمجھا دے, اس کے دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ واقعی رب مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وہ ان دونوں ٹکڑوں کو ملائے گا اور زندہ کر دے گا. اور پھر اس نوجوان سے پوچھے گا کیا اب بھی تو مجھ کو رب نہیں مانتا؟ وہ کہے گا مجھے اب اس سے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی کافر دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب آئے گا. وہ 1000 جتن کرے گا کہ اس نوجوان کو دوبارہ قتل کر دے, وہ دوبارہ قتل نہ کر سکے گا. 40 دن کے اندر اندر روئے زمین پر پھر جائے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے شام کے علاقے کی ایک مسجد, وہاں پر نزول فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کے پاس اس کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں پہنچیں گے. دجال ان کو دیکھ کر ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل نہ بھی کریں وہ ایسے ہی گھل گھل کر مر جائے, لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قتل کر دیں. تقریباً 25 روایات بخاری اور مسلم کی صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں, لیکن مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دجال ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں, اور اللہ کے نبی کا یہ اندیشہ غلط ثابت ہوا کہ ابن سیاد کہیں دجال نہ ہو. آج 1350 سال گزر گئے, کوئی دجال نہیں نکلا. یہ نبی کو نصیحتیں کرتے ہیں اور نبی کو وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں دیتے کہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے اللہ کے نبی جس بات کا تجھے علم نہ تھا ہم نے وہ تجھ کو دیا. اللہ کے نبی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, اپنی خواہشات سے گفتگو کرنے والے نہیں, رب کے حکم, رب کی وحی, رب کی طرف سے آیات اترنے کے بعد پھر لوگوں کو بتلانے والے. وہ نبی جو اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ہی نہ ڈرائے بلکہ تشہد میں بیٹھ کر نماز کے بعد قبر کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے رب کی پناہ پکڑے، اس کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ دجال کا فتنہ افسانہ ہے، حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہیں. انبیاء کی توہین کن لوگوں نے کی ہے؟ وہ نہیں کہ جنہوں نے انکار حدیث کے فتنے کو ابھارا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی ہم لوگوں نے انبیاء کی توہین کر دی. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، وہ اولاد جس کو بڑھاپے میں رب نے عطا فرمایا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا، خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے جس میں غلطی کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، قافلے کو کوچ کا حکم دیا، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، مشرکین مکہ کو خبر لگی، صلح کرنے کے لیے تین وفد آئے، آخری وفد نے اس بات پر صلح کی اور صلح نامہ تحریر ہوا. حضرت علی نے لکھا یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ یہ صلح ہے. سہیل کہنے لگا اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں پھر اختلاف باقی کیا رہتا ہے، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، اسی لیے آپ کو مکے سے نکالا ہے، اسی لیے قتل کا ارادہ کیا ہے. اگر آپ کو رسول مانے تو ہم بڑے ہی بدبخت ہیں کہ آپ کی مخالفت کریں، اس لیے محمد الرسول اللہ کو کاٹ دیا جائے، اور لکھو یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے. آپ نے حضرت علی سے کہا محمد الرسول اللہ کو کاٹ دو، حضرت علی نے کہا میرے ہاتھ میں اتنی سکت نہیں کہ محمد الرسول اللہ کو کاٹ دو، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے لکھے ہوئے نام کو جس کے ساتھ رسالت کا منصب بھی آئے اس کو کاٹ دوں، میں نہیں کاٹتا. یہ نافرمانی نہیں تھی، یہ محبت تھی. آپ نے پوچھا علی مجھ کو بتلاؤ کہ تم نے کہاں لکھا ہے، آپ ان پڑھ تھے. حضرت علی نے نشاندہی کی، اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا اور لکھا محمد بن عبداللہ کی طرف سے. پہلی شرط یہ تھی کہ آج اس موقع پر آپ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں گے، طواف نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، واپس پلٹ جائیں گے. دوسری شرط یہ تھی کہ مکے سے مدینے آنے والا شخص ہمارے حوالے کیا جائے گا، اور اگر کوئی بھاگ کر مدینے سے مکے آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے. صلح ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس صلح کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی سے مخاطب ہوئے، اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں اور حق پر ہوں. اللہ کے نبی کیا یہ کافر نہیں ہے اور جھوٹے نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ کافر جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا عمر میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، لیکن یہ نہ کہا تھا کہ اس سال کریں گے. نبی کو خواب آیا اور یہ خواب وحی الہی تھا، آپ کو دکھایا گیا، لیکن اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ آپ نے اسی سال طواف کرنا. حضرت ابراہیم کو بھی خواب آیا. آپ اپنے بیٹے سے کہنے لگے انی ارا فی المنام انی اذبح کا فانظر ماذا ترا. بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کہنے لگا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جس کام کا تجھے حکم دیا گیا ہے, یا ابا تفعل ما تؤمر, جس کام کا تجھے حکم دیا گیا ہے اس کو کر ڈال. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور قرآن شاہد ہے یا ابا تفعل ما تؤمر, جس کام کا تجھے حکم دیا گیا ہے اس کو کر ڈال. حنفیوں کی مشہور کتاب المستصفیٰ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اجتہادی غلطی ہوئی, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا. کس نے غلطی کی؟ ابراہیم خلیل اللہ نے. کیا غلطی کی؟ اجتہادی غلطی ہوئی کہ اللہ نے ابراہیم کو بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم نہ دیا تھا. اور قرآن کہتا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر, اے ابا جس کام کا تجھے حکم دیا گیا ہے اس کو کر ڈال. حکم دینے والا رب, اور جس پر یہ حکم اترا وہ نبی, اور جس کو ذبح کرنا تھا وہ بھی نبی, لیکن سارے معاملے کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا, کہا ابراہیم سے غلطی ہو گئی. انبیاء کی توہین. اللہ تعالی نے ورکعوا مع الراکعین کا حکم قرآن میں اتارا, اور قرآن کا یہ حکم اس پر اترا جس کے بارے میں رب کہتا ہے لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے اللہ کے نبی, تو بیان کر کے رکوع کرنے کا معنی کیا ہے؟ جو تیری زبان سے نکلے گا وہ رکوع اور سجود مانا جائے گا. تجھے حق ہے تبیان کا, تشریح کا, تفسیر کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی. کیسے؟ ایک شخص آیا, آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی, نماز پڑھ کر آپ کو سلام کہا, واپس جانے لگا. آپ نے سلام کا جواب دیا وعلیک السلام ارج فصل فانک لم تصلی. جاؤ, واپس چلے جاؤ, تم نے نماز ادا نہیں کی, رب نے تمہاری نماز کو قبول نہیں کیا. وہ دوبارہ پلٹتا ہے, نماز پڑھتا ہے, سلام کہتا ہے واپس جانے کے لیے. آپ پھر اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں وعلیک السلام ارج فصل فانک لم تصلی. تین مرتبہ اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا. حدیث کے الفاظ ہیں لا یتم رکوعہا ولا سجودہا. یہ شخص رکوع اور سجدے کو اس طریقے سے ادا نہ کرتا تھا جس طریقے سے محمد الرسول اللہ نے ادا کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ اس نماز سے بہتر تھی جو نماز ہمارے یہاں کے پٹھان بھائی, ناراض نہ ہو اگر کوئی موجود ہے, پشاور میں جس کا عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے سرحد کے علاقے میں, کہ قیام سے رکوع میں گئے, جھکے ہی ہے وہیں سے سجدے میں چلے گئے, اور سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا دوبارہ سجدے میں چلے گئے. عبداللہ ابن عمر نے اس شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, کہنے لگے لو متا متا على غیر الفطرہ, اللہ کی قسم اگر تو مر گیا اس فطرت پر نہیں مرے گا جس فطرت پر رب نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا. یہ تیری نماز نماز نہیں ہے. اس شخص نے کہا اللہ کے نبی مجھ کو نماز سکھائیے. آپ نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا, اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا. آپ نے فرمایا نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہے، پھر قرات کر، پھر رکوع کر، اور رکوع اس حالت میں کر حتی تطمئن راکعاً، کہ رکوع اطمینان سے ہو، کمر سیدھی ہو، اور اللہ کے نبی اس طریقے سے کمر کو سیدھا کرتے تھے کہ آپ کی پشت پر پانی کا لگن بھر کر رکھ دیا جائے، آپ کی پشت اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ وہ پانی گرتا نہ تھا. آپ نے فرمایا اطمینان سے رکوع کر اور پھر تو کھڑا ہو اطمینان سے، حتی تطمئن قائماً، اطمینان سے کھڑا ہو اور دعا پڑھ جو حدیث میں آتا ہے، پھر سجدہ کر حتی تطمئن ساجداً، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرے، پھر سجدے سے سر اٹھا حتی تطمئن قائداً، یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے دونوں سجدوں کے درمیان، اور آخری سجدے سے بھی بیٹھ کر پھر نماز کے لیے کھڑا ہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب اصول الشاشی حنفیوں کی، اس میں کیا لکھتے ہیں کہ اللہ نے ورکعوا مع الراکعین کا حکم قرآن میں دے دیا ہے، قرآن کا یہ حکم ہم پر فرض ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن اللہ کے نبی جو حکم دے رہے ہیں کہ تو اطمینان سے رکوع کر، اطمینان سے سجدہ کر، نبی کا حکم ہم پر فرض ختم نہیں. نبی کے حکم کو فرض نہیں مانا جائے گا، ہاں نبی کے حکم کو واجب کہا جائے گا، اور واجب کا درجہ اور مقام اتنا ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے دو سجدے کرو کمی پوری ہو جائے. کیا یہ نبی کی توہین نہیں؟ اللہ ایک کام کا حکم دے اور وہ بھی نبی کی زبان سے نکلے کہ یہ قرآن ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، ورکعوا رکوع کرو، ہم کہیں اللہ کا حکم چاہے تیری زبان سے نکل رہا ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے ہم مانتے ہیں. لیکن اے اللہ کے نبی، جو تیرا حکم ہے کہ تو کہے کہ اطمینان سے رکوع کر، یہ تعدیل ارکان چونکہ تیری زبان سے حکم نکل رہا ہے اس لیے تیرا حکم ہم پر فرض نہیں، ہم اس کو فرض نہیں واجب مانتے. کر لیا ٹھیک، اگر نہ کیا دو سجدے کر لو کمی پوری ہو جائے گی. اللہ نے قرآن میں حکم دیا فاغسلوا وجوہکم، نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، اپنے سر کا مسا کرو، اپنے پاؤں کو دھو، یہ حکم قرآن میں موجود ہے. اصول الشاشی صفحہ نمبر 10 اور 11 پر احناف نے لکھا ہے کہ اللہ کا حکم وضو کرنا یہ فرض ہے، چہرے کو دھونا فرض ہے، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا فرض ہے، سر کا مسا فرض ہے، پاؤں کا دھونا فرض ہے، اور نبی وضو میں جو یہ نیت کی شرط لگا رہا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ فرض نہیں. نبی جو ترتیب سے وضو کر رہا ہے کہ پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی دو، پھر چہرہ دھو، پھر کوہنیوں تک اپنے بازوؤں کو دھو، چونکہ یہ ترتیب نبی نے بتلائی ہے اس لیے کوئی فرض نہیں. نبی پے در پے اپنے آزاد ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ایک گھنٹے پہلے ہاتھ دھو لیے، ایک گھنٹے کے بعد پاؤں دھو لیے. ترتیب ضروری نہیں، پہلے پاؤں دھو لیے یا چہرہ دھو لیا پھر کلی کر لی، یہ سنت ہے، اس لیے قرآن پر زیادتی نہیں کی جائے گی، نبی کی بات نہیں مانی جائے گی کہ نیت ضروری ہے، پیدل پیر دھونا ضروری ہے. نبی کی بات اس حیثیت کے قابل نہیں کہ جیسے رب کی بات ہے ویسے نبی کی بات مان. اب ہم یہ روئیں کہ رفیع اللہ شہاب اخبار میں حدیث کے خلاف مضمون لکھتا ہے, اب ہم اگر یہ کہیں کہ پرویز انکار حدیث کے فتنے کو جنم دینے والا ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے معاشرے میں تلیہ اسلام نامی رسالہ مسلمانوں کے عقیدے کو برباد کرنے والا ہے, مجھ کو بتلاؤ یہ چور دروازہ کھولا کس نے؟ مودودی نے, حنفیہ نے, اصول شاشی والے نے, صاحب ہدایہ نے؟ ہم خود اس دروازے کو کھولنے والے ہیں اور ہم لوگوں پر طعن و تشریح کرتے ہیں کہ یہ حدیث کے منکر. میرے بھائیوں, اپنے عقیدے کو درست کر لو. قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں, اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ قرآن کا مقام اور مرتبہ اس لحاظ سے بلند ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں, اس کا مفہوم بھی اللہ کا ہے. اور حدیث کو قرآن پر اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ حدیث بے شک مفہوم اللہ کا ہے لیکن الفاظ نبی کے ہیں, اس لحاظ سے قرآن میں درجے کے لحاظ سے کم لیکن اس لحاظ سے حدیث کو فوقیت حاصل ہے کہ حدیث قاضی ہے قرآن پر, حدیث تفصیل ہے اور قرآن میں اجمال ہے, قرآن خاموش ہے مجمل ہے اور حدیث اس کی تشریح کرتی ہے. جب تک قرآن حدیث کا محتاج نہیں بنتا, قرآن اپنے آپ کو قرآن کہلانے کا حقدار بھی نہیں. ایک صحابی غالباً عمران تھے, انہوں نے حدیثیں بیان کی. ایک شخص کہنے لگا چھوڑو حدیثوں کو, قرآن بیان کرو. جیسے ہمارے ہاں جو حدیث قرآن کے خلاف آ جائے چھوڑ دو اس کو, چاہے بخاری کی ہے چاہے مسلم کی ہے, کوئی اعتبار نہیں حدیث کا. وہ بھی کہنے لگا اے عمران کیا حدیثیں بیان کرتا ہے, قرآن بیان کر. حضرت عمران کہنے لگے اچھا لاؤ قرآن سے ظہر کی کتنی رکعت ہیں. قرآن اقیم الصلاح نماز قائم کرو, بس یہی حکم دیتا ہے. قرآن خاموش ہے, قرآن محتاج ہے, قرآن آگے چل نہیں سکتا جب تک کہ حدیث اس کو نہ چلائے. نماز قائم کرو کیسے, کس وقت نماز پڑھے, پانچ اوقات قرآن میں کہاں ہے, نماز کی رکعت قرآن میں کہاں ہے, رکوع اور سجدہ قرآن میں اس حیثیت سے کہاں ہے کہ پہلے رکوع آئے پھر سجدہ آئے. قرآن میں پہلے سجدہ بھی آتا ہے پھر رکوع آتا ہے. اس لیے جب تک حدیث کو قبول نہ کیا جائے انسان مسلمان نہیں بن سکتا. اپنے عقیدے کو صحیح کر لو اور ان منکرین حدیث کے خلاف اپنے آپ کو تیار کر لو اور ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ہوگی تو تب مسلمان ہوگا. جس آدمی نے حدیث ٹھکرا دی وہ بھی کافر, اور جس نے قرآن ٹھکرا دیا وہ بھی کافر. وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں چونیا ضلع قصور سے, ان کا مدرسہ ہے, اس کے لیے انہوں نے گیٹ بنوانا ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی ہے، ان کے ساتھ جمعے کی نماز کے بعد امداد کی جائے۔ یہ اعلان ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد انجم محمود کے گھر میں ایئرپورٹ روڈ شاہ خالد کالونی لنک روڈ پر درس قرآن ہوگا، احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ ایک شخص نے دعا کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ان کا بیٹا اسامہ بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اور ایک اور شخص نے اپنی پریشانی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، ان کا قرض اتارے اور ان کو روزگار عطا فرمائے۔ خطبہ جمعۃ المبارک میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری نہیں۔ نماز وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے یا بعد؟ افضل یہی ہے کہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جائے اور رکوع کے بعد بھی جائز ہے، دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں۔ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ جو اللہ کے نبی والی نماز ہے وہ تو ہوتی نہیں، جس کا اجر و ثواب ہے جو قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھ کو پڑھتا ہوا دیکھا۔ اپنی مرضی کی نماز ہو جائے گی جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا ختم شریف پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ختم شریف قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، کھانے پینے کی رسم ہے جو چلائی گئی ہے۔ قرآنی تعویذ لٹکانا جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی بچا جائے، لیکن اگر کوئی شخص کرتا ہے تو محدثین نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ ایک اور سوال جو پچھلے جمعے بھی زیر بحث آیا کہ کیا عصا پکڑ کر خطبہ دیا جائے یا بغیر عصا کے بھی؟ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی عصا پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے، امام بوسیری نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کو ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی یا عصا تھا، دو چیزوں میں سے ایک، جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عصا پکڑنا ضروری نہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں کمان ہے، آج کل تو کمان کا دور نہیں، کسی کے ہاتھ میں گن ہے، اگر وہ گن کو پکڑ لے یا عصا کے علاوہ کسی چیز پر سہارا لے لے تو وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لوگوں نے یہ رائے بنائی ہے کہ حضرت یوسف جب کنویں میں گرائے گئے تو حضرت یعقوب نے سب بھیڑیوں کو بلایا اور کہا کہ میرے یوسف کو تم کیوں کھا گئے؟ تو بھیڑیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے یوسف کو اگر کھایا ہو تو ہم چودھویں صدی کے مولویوں سے میں سے اٹھیں۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ غیب کا علم جانوروں کو بھی ہے۔ یہ کہانی ہے کہ جو گھڑ لی گئی ہے مولوی بیان کرتے ہیں، نہ بھیڑیوں نے کہا اور نہ یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ اتنے بے وقوف تھے کہ وہ بھیڑیوں سے پوچھتے کہ تم نے میرے یوسف کو کھایا کہ نہیں، وہ رب سے ہی پوچھ لیتے کہ اللہ میرا یوسف کہاں گیا ہے۔ اس لیے یہ کہانی ہے، نہ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ہے اور نہ بھیڑیوں نے جواب دیا ہے۔ اہل حدیث جو ہیں وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے، جبکہ اہل سنت نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگنا حدیث سے ثابت نہیں۔ سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وضاحت کیجئے۔ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیے جائیں، پھر سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیر لیا جائے، یہ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ۔ سر کے بالوں کا جوڑا بنانا جائز ہے یا نہیں؟ نماز میں ناجائز ہے، اور باہر نکلتے ہوئے تب بھی ناجائز ہے، لیکن اگر گرمی کی صورت میں گھر کے اندر کوئی عورت جوڑا بنا لے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا عورت دوران عمرہ اور حج نبی کی قبر کی زیارت کر سکتی ہے، یا عورتوں کا قبروں پر نہ جانے کا حکم عام ہے؟ چونکہ وہ مسجد نبوی میں پہنچ گئی ہے اور مسجد نبوی میں ہی اللہ کے نبی کی قبر ہے تو وہ زیارت کر سکتی ہے، اس کو قبرستان نہیں کہا جائے گا۔ میں اکثر نماز پڑھتی ہوں تو دل میں آتا ہے کہ میری یہ نماز نہیں ہوئی، پھر میں اس نماز کو لوٹاتی ہوں، ایسا کرنا صحیح ہے؟ ایسا کرنا صحیح نہیں۔ دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے نماز کو دوبارہ نہیں لوٹانا چاہیے. امام نبوی نے لکھا ہے کہ عورت اپنے آپ کو سمیٹ کر نماز پڑھے یہی افضل ہے, اور یہی امام شافعی کا قول ہے. اللہ کے نبی سے کوئی ثابت نہیں. آپ نے مالک ابن حویرس بخاری کی روایت ہے, حضرت مالک ابن حویرس کو حکم دیا کہ جاؤ گھر میں چلے جاؤ, خود نماز پڑھو اور جو گھر والے ہیں ان کو نماز پڑھاؤ. کیسے؟ جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ نے, اللہ کے نبی نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی تفریق ہو, اس لیے یہ تفریق جائز نہیں. حنفی کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے بڑے بھی غلط اقوال, بڑوں کے بھی غلط اقوال موجود ہیں اور ہماروں کے بھی غلط اقوال موجود ہیں, تو پھر ہم پر یہ الزام کیوں ہے؟ یہ الزام اس لیے ہے کہ ہمارا بڑا اگر غلط کہہ دے ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے, اور تمہارا بڑا اگر غلط کہہ دے تو تم کہتے ہو مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں ہوتی, اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا. جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں وہ حدیث بھی بیان کی تھی, صبح کی نماز اور عصر کی نماز, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس حالت میں فجر کی نماز پائے یا عصر کی, کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہو جائے یا عصر کی نماز میں سورج غروب ہو جائے, آپ نے فرمایا وہ اپنی نماز کو پورا کرے. لیکن حنفیوں نے کہا کہ نہیں, ایک نماز کا حکم دیا کہ پورا کرے اور دوسری نماز کے بارے میں حکم دے دیا کہ اس کی ضرورت نہیں, اس کے لیے امام کا قول حجت ہے, حدیث حجت نہیں. تو اس لیے جو اپنے بڑوں کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑ دے وہ غلط ہے. ایک شخص پانچ وقت کا نمازی ہے, رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے, مگر داڑھی نہیں رکھتا, تو کیا اس کو عذاب قبر ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ اس کو دے گا یا نہیں, کیونکہ اللہ کی مرضی ہے, چاہے ویسے ہی معاف کر دے. داڑھی مڈانا جرم ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور اگر اللہ نہ معاف کرنا چاہے اس کو عذاب دے دے, یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے. کیا قرآن مجید سننا فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ قرآن مجید سننا نہ فرض کفایہ ہے نہ فرض عین ہے. جس کا دل چاہے قرآن سنے اور جس کا دل نہ چاہے قرآن نہ سنے. ہمارے محلے میں ایک دیوبندی مولوی نے اپنی بیوی کو الیکشن میں کھڑا کر دیا ہے. اس کی تصاویر گلی محلے میں لگی ہوئی ہیں. شریعت کی روشنی میں بتلائیے, کیا یہ جائز ہے؟ کیا ایسی عورت کو ووٹ دیا جا سکتا ہے؟ مرد کی تصویر جائز نہیں, کجا عورت کے بارے میں پوچھنا. الیکشن میں عورت کو کھڑا کرنا یہ عورت کو ذلیل کرنے والی بات ہے. اس لیے ایسے آدمی کو ووٹ نہ دیا جائے تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کرے. بعض مساجد میں یا اللہ, یا محمد, یا علی, یا حسن, یا حسین, یا فاطمہ لکھا ہوتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ کا معنی اے اللہ ہماری مدد کر, اور یا محمد کا معنی اے محمد ہماری مدد کر, اے حسن اور حسین اور فاطمہ ہماری مدد کر. یہ ان سے امداد طلب کی جاتی ہے جو شرک ہے. اللہ سے مدد مانگنا توحید ہے, اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں چاہے وہ نبی ہیں یا ولی, ان سے مدد مانگنا حرام ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.